وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو لوگو عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی جو میں دعوت دے رہا ہوں توحید کی اس سے بہتر کوئی اور دعوت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو صرف اسی کی عبادت کرو اور وہ جو کچھ حکم دیتا ہے اس کا کہنا مانو اور اسے ناراض نہ کرو اگر ناراض کیا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں سزا دے دے اس لیے یہ دھیان سے چلنا ہے مراد یہ کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور وہ کام کرو جو اللہ کی خوشی جس سے حاصل ہوتی ہے اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا اسی طرح اس کا خوف کھانا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو تو واقعی یہ چیزیں بہت بہتر ہیں تمہارے لیے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا یقیناً تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اور گھڑتے ہو تم جھوٹ ان الذین تعبدون من دون اللہ سنو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے لا یملکون لکم رزقا وہ نہیں مالک بنتے تمہارے رزق کا فابتغوا عند اللہ الرزق تم تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق کو واعبدوه اور اسی کی عبادت کرو واشکروا له اور اس کا شکر ادا کرو لیہ ترجعون تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ اب تفصیل ہے یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقوی اگر بندہ ترک کر دے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو, یہ خیر نہیں ہے, یہ بہت بڑا شر ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ تم جھوٹ گھڑتے ہو, کہتے ہو یہ بھی خدا ہے, کس نے کہا ہے, ان کے نام رکھے ہیں تم نے, یہ تم نے خود ہی رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی آیت یا دلیل نہیں اتاری کہ جس کی بنیاد پر تم کہہ سکو کہ یہ نام اللہ کے اترے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ علم نام ہمیں دیے ہیں. یہ سب کچھ تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑے, ان بتوں کو بنایا اور پھر اس کے بعد ان کے نام بھی معبودوں والے رکھ لیے اور پھر تم ان کی عبادت میں لگ گئے اور لوگوں کو بھی لگا دیا. تو یہ کون سی ایسی چیز ہے, یہ کون سی عبادت ہے؟ اس لیے فرمایا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَا, تم جھوٹ گھڑتے ہو. یاد رکھو جو خدا اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو, میں تو کہتا ہوں لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا, وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. ان کے پاس کیا اختیار ہے, وہ رازق کیسے ہیں, داتا کیسے بن سکتے ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ گھڑے ہوئے بت ہیں, ناقص ہیں, کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ نہ یہ موت اور زندگی کا اختیار رکھتے ہیں. فابتغوا عند اللہ رزق, اللہ سے رزق طلب کرو, اس سے تلاش کرو, وہی مالک ہے تمہارا, وہی خالق ہے, وہی اختیار رکھتا ہے. واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون, تم اسی کی عبادت کرو, اس کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں کتنی نعمتیں دے چکا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نعمتیں دیتا ہے؟ یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ نعمتیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں, ان خداؤں کی طرف سے نہیں ملی. تم نے اس کو نعمت بخشی ہے کہ اس کا وجود بنا لیا, اس کو گھڑ لیا, اس کا نام رکھا, ورنہ وہ تو ایک بے جان پتھر ہے. تو اس لیے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں, اس کا شکر ادا کرو, اس لیے کہ الیہ ترجعون, تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر تم جھٹلاتے ہو, فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو یاد رکھو تم سے پہلے کئی امتیں آئیں, انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کیا ذمہ داری کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ باتیں جو کھری کھری ہیں, وحدانیت کی, اسی کی عبادت کی, اسی کے تقوی کی, یہ میں تم پر پہنچا دوں, میری یہی ذمہ داری اور کچھ نہیں, میں سمجھا چکا, بس باقی اب تم جھٹلاتے ہو مجھے کہ میں جھوٹا انسان ہوں, تو یہ تمہاری کوئی نوی روش نہیں ہے. تم سے پہلے بھی کئی امتیں آئیں, وہ اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلاتی رہیں, تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. ان کے انجام کو دیکھ لو اور اپنے انجام کو بھی سمجھ جاؤ. اولم یرو, کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا, کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ, کہ اللہ کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر وہ اسے لوٹائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر, یقین مانو یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. یعنی کم از کم بندہ غور تو کرے کہ اللہ تعالی نے کس طرح اس مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. پہلی بار جب پیدا کیا تو کیسے کیا؟ ایک شے جب پہلے بنتی ہے نا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو بنانا, اس کی ڈیزائننگ کرنا, اس کے مٹیریل کے بارے میں سوچنا کہ یہ کار آمد ہے نہیں ہے, کتنی پائیدار ہے اور کتنی کمزور ہوگی, بہت کچھ سوچا جاتا ہے اور بڑے دماغ بھی لگتے ہیں, آرا بھی آتی ہیں. اور جب ایک چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا قصور ہے جو ہم جانتے ہیں. کیا انجینئر کتنی چیزیں ایک دفعہ بنا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بنتی جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا سوچو کہ پہلی بار مخلوق کو میں نے جب پیدا کیا, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی اور چیز ہے, اس کو اللہ تعالی نے جب پہلی بار پیدا کیا تو کیسے کیا ہوگا, کبھی سوچا؟ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ تم انکار کیوں کرتے ہو کہ مر گئے تو دوبارہ ہم پیدا نہیں ہو سکتے؟ یہ قابل غور چیز ہے. بندہ سوچے تو سوچ کے اندازہ کیا اسے یقین ہو سکتا ہے کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے وہ عقیدہ جو ایک مسلمان کو نصیب ہے کہ میں مروں گا دوبارہ اٹھوں گا. اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں کہ اس کے پاس یہ قدرت ہے, مگر ان ذالک علی اللہ یسیر, مخلوق کا دوبارہ اعادہ کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں, قل, اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے, اگر انہیں یہ شک ہے, شبہ ہے کہ پہلی بار بھی میں نے پیدا نہیں کیا, اور اگر پیدا کیے تو خود بخود ہو گئی ہے, تو ان سے کہو سیرو فی الارض, جاؤ ذرا زمین میں چلے پھر, چلو پھرو, اور اپنے دل اور اپنے جسم کے ساتھ فنظرو, دیکھو, کیف بدا الخلق, کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی ابتدا کیسے کی. ذرا جسم و جان کو لگاؤ, آنکھیں کھول کے دیکھو, ایک ایک شے پہ غور کرو, اور دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ کیا واقعی یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے, کیا یہ ایسے بن گئی ہے, ایسی بن گئی ہے. تم اپنے آپ کو دیکھ لو, انسان اپنے آپ کو دیکھے, کس طرح تھوڑے تھوڑے وجود میں آ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ دنیا میں اور بہت سی چیزیں, زمین پر درخت ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, وقتاً فوقتاً عجیب و غریب قسم کی چیزیں جنم لیتی ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں, ابھی بھی ابتدائے خلق ہو رہی ہے, ابھی بھی. بعض اوقات ایسی چیزیں ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں, کہتے ہیں بڑا نایاب پرندہ ہے, بڑا نایاب جانور ہے, پر دنیا میں اتنے پائے جاتے ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ آخر ایک سے دو, اور پھر دو سے سات ہو گئے, اور یہ اندازہ کہ بس دنیا میں یہ سات ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے, نایاب چیز ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ کیف بدا الخلق, کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی ابتدا کیسے کی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة, پھر اللہ ہی پیدا کرے گا اس کو پیدا کرنا دوسری بار. تو پھر یہ انکار کیوں کہ ہم مر کے دوبارہ نہیں زندہ ہو سکتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقین مانو کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعذب من یشاء, جس کو وہ چاہے سزا دے, ویرحم من یشاء, جس کو چاہے جس پر رحم کرے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. اس لیے جو اسلام لائے, بندہ بن جائے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے, میرا کام بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں سزا دوں یا تم پر رحم کروں, یہ اللہ کا کام ہے. وہ کس پر رحم کرتا ہے؟ جو ایمان لائے گا. اور کسے سزا دیتا ہے؟ جو اس کو نہیں مانے گا. اس لیے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اور سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں, ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہ ہی تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست ہے, اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. یعنی جھٹلانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جن جن گناہوں کا ارتکاب تم کر رہے ہو, جس کی جسارت کرتے ہو, یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے, یا تم اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں بے بس کر سکتے ہو, یعنی ایسے کام کرو کہ اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے, تم اس کی دسترس سے باہر نکل جاؤ, اس کی قدرت اور اختیار سے باہر نکل جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تمہارا دھوکہ ہے اگر تم اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے سنو, بات یہ ہے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی, ایسی صورت میں اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے جو تمہاری سرپرستی کرے, اور تمہیں تمہاری دینی اور دنیاوی جو مصلحتیں ہیں ان سے آگاہ کرے. وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے, محبت کر رہا ہے, رسول بھیج رہا ہے, وہی نازل کر رہا ہے, تمہیں راہ دکھا رہا ہے, غلط راہ سے بچا رہا ہے, اسی کا دوست بناؤ. ولا نصیر, اور نہ ہی کوئی مددگار ہے جو تمہاری مدد کرے اور تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا, اولئک یئسوا من رحمتی, یہی وہ لوگ ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے. واولئک لهم عذاب الیم, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے بالکل بھلائی چھن چکی ہے, وہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کو شر ہی شر حاصل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کی لائی ہوئی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. پھر وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں. وہ کہتا ہے مر کے بس فنا ہو جائیں گے، نہ ہم زندہ ہوں گے، نہ رب کے حضور کھڑے ہوں گے، نہ اس نے ہمیں سوال کرنا ہے. یہ سب ایسی باتیں جو ہم نہیں مان سکتے. تو بس یہی لوگ ہیں. ان لوگوں کے پاس کیا ہے اس نظریے کے سوا؟ دنیا میں ہے کیا ان کے پاس کہ آخرت کا انکار، رب کے آگے کھڑے ہونے کا انکار، اور دنیا میں جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے؟ کیسے بدنصیب لوگ ہیں، کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہے. تو اولئک یئسوا من رحمتی، اس لیے کہ یہ گناہ گناہ کر کر کے نا، یہ گناہوں کے انجام سے بے خوف ہو چکے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں. تو ایسے لوگ وہ ہیں جو میری رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوگا کہ جس سے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے کے امیدوار بن سکیں، یا اللہ تعالی کی رحمت کا حق رکھتے ہوں. یہ کیوں؟ دنیا میں شرک، اور دنیا میں ایسے نظریے کو اپنانا کہ مر کے ختم ہونا ہے، چونکہ آگے زندگی نہیں ہے تو اس لیے گناہ پہ گناہ کرتے ہی جاؤ. نہ اللہ کو ملنا ہے، نہ رب کے آگے کھڑے ہونے کا خوف ہے. بس ان کو اگر رحمت کی امید ہوتی تو اس کے حصول کے لیے ضرور کوشش کرتے، مگر یہ نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ ہے وہ واعظ جو جناب ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم نے اپنی قوم کو دیا. تو اب قوم کا جواب دیکھیے. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ الا ان قالوا، یہی کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر ڈالو اس کو، او حرقوہ، یا آگ میں جلا دو اس کو. فانجاہ اللہ من النار، تو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بھی، اس نجات میں بھی البتہ بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب رب کی طرف بلایا اور آپ کی قوم نے آپ کی دعوت پر نہ لبیک کہی، نہ آپ کی خیر خواہانہ باتوں کی طرف توجہ دی، اور نہ ہی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی بعثت کو نعمت سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ رہنما نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ یہ برائی کا رہنما ہے، اچھائی کا رہنما نہیں ہے. تو جناب ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم نے یہ جواب جو سنا، بدترین جواب تھا، بدترین جو انہوں نے دیا، تو انہوں نے کہا اسے مار ڈالو یا جلا دو، یعنی بدترین طریقے سے اس کو قتل کر سکتے ہو کر دو. مار ڈالنا تو یہ قتل کرنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس سے زیادہ برا وہ یہ ہے کہ آگ جلاؤ اس میں ڈال دو. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل جب آیا تو یہی تھا کہ انہوں نے ان کے خداؤں کو توڑا، پھر اس کے بعد باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے ان کو پکڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آر بھی دلائی، شرم بھی دلائی، سمجھ بھی گئے، اور شرم سے پانی پانی ہو کے انہوں نے اپنے سر نیچے جھکا دیے. پھر معلوم نہیں کس چیز نے، ان کے کفر نے، ان کے شرک نے ان کو دوبارہ ابھارا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو، خداؤں کو بچاؤ. تو بچانے کی خاطر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا فیصلہ تھا، مگر میں نے بھی کیا، میں نے یہ کیا کہ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ان کو دنیا کی آگ سے بچا لیا. جو آگ انہوں نے جلائی تھی اس آگ میں انہوں نے ڈالا، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکی. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بچانا جو ہے اس میں بڑی نشانی ہے، بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش تھی. آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کا واز ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب وہ منجنیق پہ ان کو ڈال کے نیچے آگ جلی یوں ڈالنا چاہتے ہیں، اور بس ابھی ڈالنے والے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ابراہیم کوئی مدد. آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے نہیں. پھر وہ عرض کرتے ہیں اچھا جو مدد دے رہے اس سے مانگ لیں. تو دعا نہیں مانگی. پھر اتنا کہا جبریل سنو حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے. بس اتنا کہا. کیا اعتماد تھا. آزمائش ہے آزمائش. ادھر منجنیق پہ بیٹھے ہیں اور نیچے آ گئے, انہوں نے ڈالنا ہے, ہے نا. ایمان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے کہ ایسے کڑے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کہاں جاتے ہیں, کیسے ڈٹ جاتے ہیں. جو دنیا والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ماضی میں ایسے انسان گزرے ہیں جو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے مگر انہوں نے اپنے ایمان کو ڈاون ڈول نہیں کیا, وہ ڈٹے رہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم نے ٹھہرایا ہے سوائے اللہ تعالی کے بتوں کو معبود, مودت بینکم فی الحیات الدنیا, آپس کی دوستی کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت, یاد رکھو پھر قیامت کا دن جب آئے گا, تو یکفر بعضکم ببعض, تو تم میں سے کوئی کسی کا, آج ساتھی بنے ہوئے ہو تو تمہارا کوئی کسی اور کا انکار کرے گا, کفر کرے گا. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لانت بھی کرے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور نہیں ہے تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی. ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں یہ سمجھایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو, ان کو لے بیٹھے ہو, صرف دنیا میں باہمی دوستی کے لیے کہ ہم آپس میں ایک ہی نظریے کے, ایک ہی مقصد کے دوست ہیں. تم بھی اپنے حلقے بنا لو, تم بھی اپنا کوئی مندر بنا لو, میں بھی بنا لوں, لوگوں کو تم بھی دعوت دو میں بھی دوں, اور نذرانے جو ہیں وہ تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں, جو لوگ پیسے دیں وہ تم بھی اپنی جیب میں رکھو اور مجھے جو دیں وہ بھی میں اپنی جیب میں رکھوں. اسی بنیاد پہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو نا, کھانے پینے کے لیے. تمہاری دوستی اور محبت دنیا کی خاطر ہے, دین کی خاطر یا اللہ کی خاطر ہوتی تو آج تم اسی طرح کھڑے ہوتے, اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں میں آج کھڑا ہوں. مگر تمہاری دوستی اور محبت صرف دنیا کی خاطر ہے, اس کے مفادات کی خاطر ہے. اتنی بات یاد رکھو, کل جب قیامت کے دن آئے گا تو تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دو گے. تم کہو گے یہ تو میرا دشمن تھا. اللہ تعالی فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, جب قیامت آئے گی تو بڑے گہرے یار جو اس دنیا میں ہیں, جو ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں, دین کا نہیں دنیا کا خیال کرتے ہیں, یہ آج تو بڑے گہرے دوست ہیں مگر کل جب قیامت برپا ہوگی تو ایک دوسرے کے بڑے گہرے دشمن ہوں گے. تو یہی ہے یکفر بعضکم ببعض, تم میں سے ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا, بھاگے گا, کہے گا میں تمہارا دوست نہیں تھا, دیکھ کے ہی بھاگے گا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے مجھے پھنسایا تھا, جس نے مجھ سے بدعملیاں کرائی تھی. بلکہ ایسا بھی ہوگا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تمہارا کوئی دوسرے پر لانت بھی بھیجے گا. اگر کوئی کسی معبود کی عبادت کرتا تھا تو یہ عابد کہے گا نہیں 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 میں نے اس کی کبھی عبادت نہیں کی, میں نے کبھی عبادت نہیں کی, یہ جھوٹ بولے گا. لیکن اللہ سارا ریکارڈ تو رکھتا ہے نا. تو بہرحال یہ حالت ہوگی. اور جس کی عبادت کی جاتی تھی اگر وہ انسان ہے تو وہ بھی کل قیامت کو اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو, جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آج عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ کے بیٹے ہیں, ان سے مانگا جا رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. کل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے سامنے کہنا ہے اللہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو, اگر میں نے ایسے بات کہی ہوتی تو تم اس کو جان چکے ہوتے, میں نے تو وہی بات کہی جو جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں, وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے. وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ, اور ایسے موقع پر کوئی بھی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو آ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا سکے یا اللہ کی اس سزا سے بچا سکے۔ فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وقالا، اور کہا ابراہیم نے، انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ ہو العزیز الحکیم، یقیناً وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ قوم کو دعوت دیتے دیتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب محسوس کیا کہ قوم اپنی دشمنی پر، تعصب پر، ہٹ دھرمی پر قائم ہے، ضدی ہے، میری بات سنی نہیں رہی، تو محسوس یہی کیا کہ اسی قوم میں سوائے لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی بھی اور مومن نہ بنا۔ بس تو لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ لی تھی، قوم کے فرد تھے لیکن سمجھ گئے تھے، اور ڈٹ کے کہا کہ جناب میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ میرا معبود ہے اور آپ کا بھی معبود ہے، میں توحید کا قائل ہوں۔ یہ اور مشکل تھی کہ ساری قوم میں کوئی بندہ مسلمان نہ ہو، ایک بندہ مسلمان ہو، یہ بھی آزمائش ہے۔ سوچئے، یعنی بندہ کیا سوچے، کس طرح گھر والے سارے بائیکاٹ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کم بائیکاٹ ہوا ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے، ان کے لیے ایسی اذیت ناک سزا تجویز کی، اور پھر آپ پر ایمان لائے تو قوم میں ایک بندہ اللہ کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، سیدنا لوط علیہ السلام ہے۔ ایمان کا اظہار کرنا بھی اس دور میں جرم تھا کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے یا تو اس کو قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو، مگر لوط علیہ السلام یہ رسک بھی لیتے ہیں، آزمائش ہے، ایمان نکھر کے سامنے آتا ہے ایسے موقع پہ۔ تو انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، کہ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور نہ کوئی اٹھا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، مراد یہ کہ میں اس برے خطے ارض کو چھوڑ کے ایک ایسی سرزمین میں جانا چاہتا ہوں جو بڑی بابرکت ہے، اور وہ شام کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین۔ انہ ہو العزیز الحکیم، یقین مانو میرا اللہ بڑا غالب ہے، یعنی اس کے پاس جو قوت ہے، وہ چاہے تو وہ تمہیں بھی ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے، حکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایمان نہ لاؤ، اس لیے تم بے ایمان رہو گے اور میں اب چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اسی حال میں چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا کہ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، ان کو ہلاک کیا یا نہیں کیا، بلکہ اتنا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بس ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں، اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا، وہ مچھر آئے، وہ ان کا خون پی گئے، گوشت کھا گئے، اور ان کے ایک ایک آدمی کو نچوڑا تاکہ آخری آدمی تک کو وہ ہلاک کر گئے۔ اب یہ پتہ نہیں بات درست ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت، وَالْكِتَابَ، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کے اجر کو اس دنیا میں بھی دے دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیسا مزاج تھا، بڑے حلیم متبع، دوست انسان، دوست انسان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی بڑے مرتبے والے انسان تھے۔ آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، اتنا سلوک کرنے کے باوجود بھی عام جس طرح پہلے انبیاء کرام نے یا بعد کے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کے لیے بد دعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مزاج کا کہ آپ بڑے تحمل والے تھے، بڑے شفیق انسان تھے، بڑے مہربان تھے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے، تو وہاں جب انہوں نے خوشخبری بھی دی اور خوشخبری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام الرٹ ہوتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے کو خوشخبری دینے کے لیے تھوڑے اترتے ہیں، وہ تو کوئی اور مقصد لے کے اترتے ہیں. اس لیے خوشخبری کو ایک طرف کر کے کہتے ہیں ما خطبکم ایو المرسلون، رسولو تمہاری اصل مہم کیا ہے یہ بتاؤ، کیا خوشخبری دینے کے لیے تم اترے ہو، بات کچھ اور ہے وہ بتاؤ. وہ کہتے ہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہوتا ہے تو یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے پیار اور محبت میں، اللہ مہلت دے ابھی قوم لوط کو، ابھی عذاب نہ دے، ابھی ٹھہر جا، ان کو سنبھلنے دے، تھوڑا سا اور موقع دے دے، لوط علیہ السلام وعد و نصیحت کر رہے ہیں، ابھی ٹھہر جا. یہ ان کا مزاج تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام واقعی حلیم و تبع انسان تھے. تو بہرحال ان کے اس مزاج کی وجہ سے اور ان قربانیوں کی وجہ سے گھر کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، نکال دیا انہوں نے، اکیلے تھے. اللہ نے فرمایا میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ کو، لیجئے ہم آپ کو اسحاق بیٹا عطا کرتے ہیں. اور جو ہی اسحاق کی خبر سنی ابراہیم علیہ السلام نے، تو ساتھ اللہ نے یہ خبر بھی سنا دی کہ اسحاق آپ کے بعد نبی بنے گا اور اس کو ہم بیٹا دیں گے جس کا نام یعقوب ہے، یہ دونوں کے نام ہم رکھ رہے ہیں اور اس کو بھی نبی بنائیں گے. کیا زبردست، یعنی اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام مل جاتا ہے ایسے ایمان کا اور ایسی محبت کا. تو اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نبوت رکھ دی، یعنی قیامت تک جو نبی آنے ہیں آخری رسول تک، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے جو نبی بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنو اسرائیل کہلاتے ہیں. اور پھر آخری رسول آئے تو یہ بنو اسماعیل سے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں جو قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان سے اتنا اطمینان اللہ تعالیٰ کو ہوا، خوش ہو گئے کہ انعام دنیا میں یہ دے دیا کہ لیجیے جناب. پھر وہ آتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے ان کی دنیا میں کی گئی اچھی اچھے اعمال کا صلہ، ہم نے دنیا میں ان کو یہ عطا کیا کہ ہم نے ان کو ایسی بیوی عطا کی جو اپنے دور کی جتنی بھی خواتین تھیں ان سب سے زیادہ بہترین، نیک اور خوبصورت عورت تھی، سیدہ سارہ علیہ السلام. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پھر دنیا میں ان کو اجر یہ بھی دیا کہ ان کو رزق دیا خوب، اولاد دی خوب. اور یہ اولاد یا رزق ایسا تھا جس کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، خوش ہو جاتے تھے، نیک بچے، نیک طبیعت، نیک مزاج، وہی جذبے جو میرے اندر ہیں وہی اولاد کے اندر ہیں. دنیا میں اجر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو یہ نیکی، یہ ریوارڈ ہے. نیک سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام جو نیک امتی لوگ ہوتے ہیں، نہیں، انبیاء میں جو نیک ہیں، انبیاء کرام میں جن کا مقام اور مرتبہ رب کے ہاں بڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی یہ ہوگا. ورنہ دیکھا جائے تھے وقت کا رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی امت، کیا وقت کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سب سے زیادہ صالح اور نیک ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو یہ مقام دے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، آپ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ جتنی بھی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، ان سب سے زیادہ صالح ہیں، نیک انسان ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ سب سے زیادہ بلند مرتبے کے ہیں، اس میں ہمارا کوئی شک نہیں، یہ مقابلہ بھی نہیں ہے انبیاء کرام کے درمیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سمجھایا ہے. آپ فرماتے ہیں انا سید الرسل، میں رسولوں کا سردار ہوں. تو سردار کا کیا مطلب ہے؟ بڑا. تو مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ بڑے اور نیکی کے اعتبار سے بھی آپ بڑے، تو یہ اس کا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا بھی دی آخرت بھی دی، تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی جو خوشبختیاں ہیں نیکیاں ہیں وہ سمیٹ کے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی کہ لیجئے ابراہیم آپ اپنے ایمان پہ پورے اترے. دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم کو بھی اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. ہوتی ہے نا آزمائش، انبیاء کی بھی ہوتی ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو بہرحال یہ تو انبیاء کو اللہ نے نہیں چھوڑا، تو ہم کون ہیں؟ ہمیں چھوڑے گا؟ انبیاء کو امتحان میں ڈال کے ان کے ایمان کو مزید کیا کہتے ہیں بھٹی سے ان کو نکال کے ان کے ایمان کو مزید تقویت دی، دنیا کے سامنے نمونے رکھ دیے. یہی چیز تقاضا کرتی ہے کہ آج بھی اللہ تعالی ہم مسلمانوں کا امتحان لے رہا ہے. ہم ادھر پلٹتے ہیں کہ ادھر جھک جاتے ہیں. بس یہ وہ چیز ہے جو انبیاء کرام کی سنت کو اپنا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ وہ ہمیں کہاں رکھتا ہے.